مورخا 14 شوال المکرم 625 ہجری مطابق 26 نومبر سن 2004 عیسوی 27واں پارہ سورہ طور شریف شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم ما دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات و ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ينازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر أفما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر متغب بصوا به غيب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ طور شریف مکی ہے اس میں دو رکوع 49 آیت ہیں 49 آیت ہیں 312 کلمے یعنی 312 ورڈز اور 1500 حرف ہیں یعنی 1500 لیٹرز اس کے اسلوب بیان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے کی جو سورہ زاریات گزری ہے دونوں کا کرائٹیریا قریب قریب ایک ہے مشرکین کو مشرکین مکہ کو خاص طور سے اللہ کے عذاب کے بارے میں بڑی سخت دھمکی اور وارننگ دی گئی ہے. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہے, یہ آئے ہیں, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, مغرب کے وقت حضور کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور شریف کی آیت پاک تلاوت کر رہے تھے, اور جب پڑھتے پڑھتے پہنچے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع, تمہارے رب کا عذاب آ کر کے رہے گا, اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا مارے خوف کے, اور میں بیٹھ گیا زمین پر, سہار نہیں سکا, اتنا ڈر مجھے لگا کہ ابھی اللہ کا عذاب اتر ہی جائے گا. اور یہی آیت کریمہ میرے ایمان لانے کا سبب بنی ہے نا. اس میں چند چیزوں کی قسم یاد کی گئی ہے, وطور, طور کی قسم, وکتاب مستور, اور فرق منشور, اور اس لکھی ہوئے کی قسم جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے, والبیت المعمور, اور بیت معمور کی قسم, والسقف المرفوع, اور بلند چھت کی قسم, والبحر المسجور, اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. کتنی چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں, طور کی قسم, کتاب مستور کی قسم, بیت معمور کی قسم, بلند چھت کی قسم, سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. چھ قسموں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے, اور ان چھ قسم کے بعد ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, یہ اس قسم کا جواب ہے جس کو جواب قسم کہتے ہیں. طور کی قسم, کھلے ہوئے دفتر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس نوشتہ اور لکھے ہوئے کی قسم, بیت معمور کی قسم, بلند چھت کی قسم, سلگائے ہوئے سمندر کی قسم, کیا کیا, ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب آ کر کے رہے گا, ما له من دافع, اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. عرب کا طریقہ, بلکہ اپنی زبان میں بھی گرامر کے اعتبار سے یہی بات ہوتی ہے, آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ بولتا ہے, اس کو جواب قسم کہتے ہیں. قسم خدا کی, تو کیا مطلب قسم خدا کی, تم چلے جاؤ نہیں تو یہ کر دوں گا, تو قسم خدا کی تم چلے جاؤ تو قسم کے لیے ہوگا, لیکن یہ کر دوں گا اس کا جواب قسم ہے. تو یہ ان عذاب ربک لواقع, یہ جواب قسم ہے. اور اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے, قسم کس چیز کھائی جاتی ہے, لفظ کھانا اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لوگ اردو میں مفسرین ترجمہ نگاروں نے بھی اس کو لکھ دیا ہے, نہیں لکھنا چاہیے. ہمارے پیر مرشد سیدی اعلی حضرت کے آپ ترجمے میں کہیں قسم کھانا اللہ کے لیے نہیں دیکھیں, قسم یاد فرمانا دیکھیں گے. لفظ کھانا پینا یہ اللہ کے لیے جائز نہیں, بس اللہ قسم یاد فرماتا ہے. طور کی قسم, یہ چھ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اسی لیے ان کی قسم یاد فرمائی گئی ہے. اور اسی پہ دراصل اللہ کی عظمت, اس کی قدرت بھی ظاہر کی گئی, اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے مشرکین مکہ کو. طور کی قسم, یہ طور کیا ہے, طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ سے گفتگو کرنے کا, ہم کلامی کا شرف و اعزاز عطا فرمایا گیا ہے. امام قرطبی نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت اسماعیل بن اسحاق کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل بن ابو اویس نے کہا روایت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی کثیر ابن عبداللہ ابن عمر ابن عوف نے, وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور دادا سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا چار پہاڑ جنتی ہیں, چار نہریں جنتی ہیں اور چار جنگیں جنتی ہیں. دماغ ذرا رکھیے کہ بڑی اچھی چیز ہے, چار پہاڑ جنتی ہیں اور چار نہریں دنیا میں جنتی ہیں اور دنیا میں لڑی جانے والی چار جنگیں بھی جنتی ہیں. اب سب کا ذکر فرمایا. قیل فمل اجبل یا رسول اللہ, وہ چار پہاڑ کون سے ہیں؟ اجبل. تو حضور نے فرمایا جبل احد, مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ, یحبنا ونحبہ, جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں. کس نے پڑھا فرمایا؟ حضور نے فرمایا. نمبر ایک پہاڑ جبل احد ہے. والطور جبل من جبال الجنہ, اور جبل طور بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یہ پڑتا ہے جبل طور شام اور فلسطین کے علاقے میں. ہاں
وہی.
اور جبل لبنان یہ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے. یہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. اور جودی پہاڑ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی. جبل لبنان کے تعلق سے پہلی بار میں نے حدیث پاک دیکھی ہے, اس پر کبھی میں نے توجہ نہیں کی, اس کی تحقیق اچھا لگ رہے گا. تین پہاڑ تو خیر پتا ہے. تو جبل احد, جبل طور, جبل لبنان, جبل جودی, یہ چار جنتی پہاڑ ہیں اللہ نے دنیا میں اتار دیا ہے. اور اسی طرح سے چار نہریں بھی جنتی ہیں, سمجھا آپ نے, جس میں سے دو کا تو خصوصی ساتھ ذکر کیا گیا ہے, ایک نہر نیل اور ایک فرات, ان دونوں کا تو ذکر خصوصی کر دیا گیا. اور چار جنگیں جنتی ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق اور غزوہ خیبر. یہ چار غزوات جو ہوئے حضور کے زمانے مبارک میں, یہ چار جنگیں بھی جنتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طور, طور کی پہاڑ. یوں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ طور, ایک معنی یہ ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ خوب ہو, گرین بالکل ہو, وہ ہر پہاڑ کو طور کہیں گے. لیکن ہر پہاڑ کی قسم اللہ جل شانہ یاد نہیں فرمائے گا. یہاں جس پہاڑ کی خصوصیت, جس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی گئی ہے, وہ دراصل وہی جبل طور ہے کہ جس پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما کر کے آپ کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی, ہے نا. نمبر ایک. اور وہ کتاب مستور فی رقی منشور, اس نوشتہ یعنی لکھے ہوئے کی قسم جو کھلے ہوئے دفتر میں لکھا ہوا ہے. اب اس سے یا تو مراد قرآن مبارک ہے یا لوح محفوظ ہے یا یہ کہ فرشتے جو بندے کے نام اعمال لکھتے ہیں وہ مراد ہے, تینوں میں سے کوئی ایک, اور تینوں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ لوح محفوظ یہ تو بہت ہی اشرف ہے, اسی کا حصہ اسی سے اترا قرآن پاک, توریت, انجیل, زبور شریف اور جو دیگر صحائف انبیاء پر اترے اور رسولوں پر اترے وہ اسی لوح محفوظ ہی سے منتقل ہوتے رہے, یعنی وہاں سے بندوں کو دیے جاتے رہے. یا یہ کہ قرآن مقدس ہے کہ قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. کیا بات سنو, قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. اگر کوئی شخص کہے قرآن کی قسم تو جائز ہے. قسم اس کی یاد کی جاتی ہے جو یا عرب یا محبوب ہوتا ہے. اور بیت المعمور کی قسم, بیت المعمور, بیت المعمور کے تعلق سے ایک ضعیف روایت آئی ہوئی ہے کہ آسمانوں میں سے ہر آسمان میں بیت المعمور ہے, لیکن ضعیف ہے یہ. وچہ صحیح روایتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ بیت معمور ساتویں آسمان پر ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نہر حیات میں غوطہ لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، نکل کر کے اپنے پر کو جھاڑتے ہیں، اس سے 70,000 قطرے ٹپکتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ جل شانہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے فرشتے بیت المعمور میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہ صبح سے لے کر کے شام تک اس عمل میں رہتے ہیں، اور شام کے بعد پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے 70,000 اور فرشتے جبریل امین کے پر مبارک سے پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ سے جو ایک مرتبہ گیا اب دوبارہ پہ نہ جا سکے، اور اس کے بعد پھر رب کریم جو ان فرشتوں کا سردار ہوتا ہے اس سے کہتا فرماتا ہے کہ جاؤ اور کہیں کنارے ہو کر کے اللہ کی یاد اس کے اور تسبیح میں لگ جاؤ، چنانچہ وہ قیامت تک بس اللہ کا ذکر کریں گے اور ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. چنانچہ معراج سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ ہوگا بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم کو بیت معمور سے ٹیک لگانے کا اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ قبلہ کعبہ کے بانی ہے وہ، اور بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے، لہذا بانی قبلہ کو بانی قبلہ کی حیثیت سے اعزاز دیا گیا کہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب بیت معمور کتنا خوبصورت ہے یہ اللہ نے کہا. والسقف المرفوع اور بلند چھت کی قسم، یہ استعارہ اور کنایہ ہے، آسمان کو بلند چھت سے کنایہ کیا جاتا ہے. اردو شاعری میں گنبد نیلگوں کہا جاتا ہے، گنبد نیلو فری کہا جاتا ہے، بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں تو گنبد نیلگوں وغیرہ الفاظ بہت زیادہ ملتے ہیں. اور والبحر المسجور سجرن، مسجور سجرا اسجروں سے، یہ مفعول ہے، یعنی اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ سجرن کے معنی ہوتے ہیں سلگایا جانا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قیامت کی علامات میں سے بیان فرمایا گیا ہے کہ سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. تو اس سے یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن سمندر آگ سے بھر جائے گا، ایک بات. دوسری بات یہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ سجرن کے معنی ہوتے ہیں بھرا ہوا، چنانچہ کہا جاتا ہے النہر المسجور، یعنی پانی سے لبا لب نہر. تو اب ترجمہ ہوگا والبحر المسجور، یعنی پانیوں سے لبریز بھرے ہوئے سمندر کی قسم. دونوں معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً علماء نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ سلگائے ہوئے سمندر کی قسم. اسی لیے اعلی حضرت ترجمہ بھی ہے سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، کہ قیامت کے دن یہ سمندر بجائے پانی کے آگ کے بن جائیں گے، آگ سے لبریز ہو جائیں گے، یہ آگ سے بھرے رہیں گے، یہ پانی نہیں ہوگا بلکہ آگ ہو جائے گا اللہ. تو یہ چھ چیزوں کی قسم اللہ جل جلالہ نے یاد فرمایا، اس لیے کہ یہ چھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے مشرکین مکہ کو مکمل علم ہے. نمبر ایک، طور وہ جانتے ہیں، اور نوشتہ اعمال کو جو اعمال نامہ لکھا جاتا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں. بیت معمور جانتے ہیں اس لیے کہ زمین کا قبلہ انہی کی زمین پر ہے، اور آسمان کے بارے کی معلومات بڑی کشادہ تھی، بہت وسیع تھی. عربوں کی معلومات آسمان کے بارے میں بہت کشادہ تھی، وہ لوگ آسمان سے بہت کچھ علم حاصل کرتے. چنانچہ یہ مشہور ہے کہ آسمانوں کے ستاروں کے اعتبار سے وہ راستوں کی تلاش میں اتنے زیادہ ماہر ہوتے تھے کہ آنکھ اٹھائی اور صدا دے کر اپنے راستے کو پتہ لگا دیا کہ ہم اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، ہم کو جانا کس طرف، کتنے ماہر ہوئے. اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، عموماً عرب اس وقت کا عرب جو ہے وہ عموماً یا تو ریگستانی راستہ اختیار کرتا تھا یا پھر سمندری راستہ اختیار کرتا تھا، اور سمندری زندگی وہ کی بڑی عجیب سی ہوتی تھی. اس بنیاد پر ایسی چیزوں کی قسم یاد دلائی گئی کہ جو ان کے زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کر کے رہے گا، واقع ہو کر بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے. اب کیا تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، دعوت دی، حق کی طرف بلایا، اور ان لوگوں نے سنا تو انسنی کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرانے زمانے کے گزشتہ نبیوں اور امتیوں کا واقعہ سنایا، ان کے عذاب کی کہانیاں سنائی، عذاب سے ڈرایا ان کو. تو مشرکین مکہ اتنے جری تھے، اتنے نڈر تھے کہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، بلائیے. اس طرح سے نہیں، توری سینا کہاں ہے وہ عذاب، بلائیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عذاب رب واقع اتار کے اس کو بتا دیا کہ وہ عذاب آ کر کے رہے گا. جانتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، قول کے لحاظ سے ان عذاب بکلا کے بہت ہی اسٹرانگ جملہ ہے، بہت. اس لیے کہ انا بھی کلام کو امفسائز کریں گے، لگتا ہے. اور اس میاں ہے مثل کیا ناپلا، اور لوا میں لام برلا آیا ہوا ہے، یہ کلام کو اور بھی کھلانے کے لیے. تو اور لواقع میں لام زبر جو ہے، یہ دونوں ملا کر کلام کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے، اس میں شبہ ہے ہی نہیں اگر ہے اس میں. اور یہ اہل مکہ یاد کر لو، جب وہ آئے گا نا تو ماں لہو من دافع، کسی کی جرات نہیں کہ اللہ کے اترے ہوئے عذاب کو ٹال سکتا ہو. اور سیم یہی جملہ اس سے پہلے آپ سورہ زاریات پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے اور دیگر امتیوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ سیم یہی بات قوم عاد و ثمود، قوم شعیب، قوم ایکا، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم نوح، سب سے کہی گئی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تم بہت جری ہو، بڑے مالدار ہو، بڑے قبائل والے ہو، بڑے ترقی یافتہ ہو، سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہاری حیثیت نہیں کہ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گی. اور وہ تھا ابھی آگے بات آ رہی تھی. اللہ جل شانہ نے ان کو دو طرح کے عذاب دیے، دنیا کا عذاب بھی دیا، آخرت کا عذاب باقی ہے. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلیں گے، وہ تصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنا سا چلیں گے. ذرا ترجمے پر غور کیجیے گا، کتنا فصیح ترجمہ کیا ہے سید اعلی حضرت نے. جس دن آسمان ہلنا سا ہلیں گے اور چلنا سا چلیں گے، فویل للمکذبین الذین ہم فی خوض یلعبون، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں. دیکھیں مورا اور سیرا، تمورو، یہ مورا جو ہے تمورو کا امتزاج کر رہا ہے، ورب ہے، اور سرد سی امتزاج کر رہا ہے، یا تاکید ہے، بلکہ اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں، مفعول تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے ان ملائکہ لوگوں نے صلوا علیہ وسلم تسلیمہ، جیسے تسلیمہ ویسا یہاں سیرا اور مورا دونوں کرنے کے لیے، کیا بھی انسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے. کیا مطلب؟ جب قیامت آئے تو اللہ اکبر یا اللہ جھجھوڑ دیے جائیں گے. اسی کو قرآن نے کئی جگہ کہا ہے، القارۃ ما القارۃ، قارون کے معنی ہوتا ہے جھجھوڑنا، کھٹکھٹانا، توڑ موڑ کر دینا. القارۃ ما القارۃ، عمارہ کا مقار یہ، وہ جو جھجھوڑ دے گی، کیا اڑ دے گی. یوم شل مبروس، آدمی اس دن ایسا دیوانہ ہو کر بھاگ رہا ہوگا، مڈلا رہا ہوگا، جیسے پتنگا شمع پر مڈلاتا ہے، پر نہیں کچھ یعنی کچھ ہوش نہیں ہوگا اس دن. یہ صورت حال ہوگی، آسمان دوئی کے کسی طرح سے پھٹے گا، پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت وازمت لربها وحقت، پھٹ جائے گا، انشقا. تصویر الجبال سیرا، اور یہ پہاڑ چلیں گے، چلیں گے یہ پہاڑ. جبریل علیہ کے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آواز کی خطرناک ہوگی کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے, چلیں گے, آئے ہوں گے. کسی چیز اور اس کام کو جب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ کو تو مثال دی جاتی ہے کہ کیا جیسے پہاڑ, ارے وہ تو جم گیا اپنی جگہ پر جیسے پہاڑ. یہ پہاڑ اس طرح سید علیہ السلام کے سور پر پھونکیں گے وہ تو جیسے جانور بھاگتا ہے اس طرح سے بھاگیں گے. تو ولیوں نے پہاڑوں کو چلایا ہے اسی نے جس کسی پر غالب حضرت امام العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی آیا اور متقیہ نیک بندہ یا صوفی کی تعریف پوچھی, سامنے پہاڑ تھا, آپ نے فرمایا کہ عارف وہ ہے کہ اگر اس پہاڑ سے کہے تو پہاڑ چلنے لگے, جیسے اشارہ کیا پہاڑ سے کہے تو پہاڑ چلنے لگے, تو پہاڑ چلنے لگا فوراً وہ چلنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ٹھہر جا, میں نے تجھ سے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے. کیا فرمایا؟ ٹھہر جا, میں نے تجھ سے, میں نے تو مثال دی ہے کہ عارف وہ ہے کہ اگر پہاڑ سے کہے چلنے کے لیے تو چلنے لگے, میں نے تجھ سے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے, مثال دیا. یہ عارف ہے, اللہ کے ولیوں نے پہاڑوں کو چلایا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت سیدنا احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گئے تو شیر پر سوار ہو کے جا رہے تھے, آپ نے اپنے خادم سے کہا اس دیوار پر, دیوار سے دیوار پر سوار ہو جاؤ, وہ آ رہے ہیں, جاؤ اس دیوار پر سوار ہو کر کا استقبال کرو. تو ادھر سے وہ شیر سے آ رہے تھے, دیوار سے جا رہے تھے, دیوار لے کے جا رہی تھی, وہ دیوار چل رہی تھی. اللہ کے ولیوں کی بات الگ ہے یار. بہرحال پہاڑ چلیں گے اس کے, ہے نا؟ تو ان جھوٹ بولنے والوں کو, قیامت کے جھٹلانے والوں سے کہہ دو کہ ہلاکت اس دن ہوگی تم لوگوں کے لیے, ابھی تو تم مذاق اڑا رہے ہو, یا وگوئی کر رہے ہو, بیہودہ باتیں کر رہے ہو. یہ دیکھو, یہ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی, یہ کہہ رہے ہیں مرنا ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے, حساب کیا جائے گا. اگر دیکھو تو کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ خوف, اسی کو بولتے ہیں خوف. کیا مطلب؟ یعنی مذاق اڑانا, بےہودہ پکنا. کیا؟ الذین هم فی خوض یلعبون, جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں کہ حساب موت کے بعد اٹھائے جائیں گے, قیامت بھی آئے گی, حساب بھی رہ جائے گا. اللہ, اب جہنم کی کیفیات کا ذکر شروع ہوا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر ڈھکیلے جائیں گے. کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. یہ وہ آگ, مشرکین, کفار, منافقین, جو بھی اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کیا ہے, موت کے بعد اٹھائے جانے یا قیامت کا انکار کیا ہے, یا اس کا مذاق اڑایا ہے کہ صاحب ہم تو یہاں سیٹھ ہیں اور سرمایہ دار ہیں اور باوقار ہیں, عزت دار ہیں, تو کیا مرنے کے بعد ہمیں ذلیل کیا جائے گا؟ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, ہم یہاں بھی عزت دار ہیں, وہاں بھی عزت دار ہیں. یہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا اپنے آپ کو, جو کہ قوم کا رئیس تھا نا, کہتا تھا کہ ہم یہاں بھی عزت دار ہیں, وہاں بھی عزت دار ہیں. یہودی مسلمانوں کے مقابل میں اپنے آپ کو کہتے تھے یہود, کہ ہم یہاں بھی عزت دار ہیں, وہاں بھی عزت دار ہیں. سمجھا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. یدعون دعا, اس میں بہت زیادہ مفعول مطلق کا استعمال ہے, دھکے مار کر کے ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ جہنمیوں کو کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے, اس کا پیر پیچھے سے لے جا کر کے اس کی پیشانی میں باندھ دیا جائے گا, اور پیشانی کے بد بل اس کو جہنم گھسیٹتا ہوا فرشتہ لے جائے گا, اور اس کے بعد جہنم کے قریب کھڑا ہو کر کے کہے گا ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہی وہ آگ ہے جہنم, یہی ہے جس کا تو انکار کرتا تھا, جھٹلاتا تھا.
اور اٹھا کے پھینکے گا اس کو فرشتہ اور وہ جہنم میں جائے گا. کون؟ وہ منکر، وہ مشرک، وہ کافر. تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو عذاب دکھلا دیا. ابھی اور آگے آ رہی ہے آیتیں. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ حضور کے تعلق سے مشرکین کے نظریات بڑے خراب ہیں. جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر، یعنی جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ بک دیتا تھا. تو جادوگر جو ہوتا ہے نا، اس کے فتنے سے لوگ ڈرتے ضرور ہیں مگر اس کی عزت نہیں کرتے. کیا مطلب ہے کہ یہ جادوگر اپنی غلیظ حرکتوں سے ہمیں تباہ کر دے گا؟ ڈرتے ضرور ہیں لیکن اس کی عزت نہیں کرتے. تو حضور پر کبھی تو الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ کہتے کہ انہوں نے ہماری نگاہوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، ہمارے دماغوں پر جادو کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بیوی کو شوہر سے لڑا دیا، بہن کو بھائی سے لڑا دیا، یہ جادو کا کرشمہ دکھلا رہے ہیں. تو اس دن ان سے کہا جائے گا کہ جب میرا محبوب تم سے کہتا تھا کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، قیامت ہوگی، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ یہ جادو ہے؟ تم دنیا میں اس عمل کو تو جادو بول دیتے کہ جادو کر دیا ہے، ہماری نگاہوں کو، ہماری عقلوں پر جادو کر دیا ہے، صحیح بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. افسحر ھذا، یہ جادو ہے کیا؟ میرا محبوب جادو کا بات کی بات بولتا تھا؟ یا یہ کہ ام انتم لا تبصرون، یہ نہیں چوٹ کرنے کے لیے جملہ بولتے ہیں، نہیں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. اب جہنم میں سے تو جہنم میں قریب لایا جائے گا مشرکوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ جادو ہے یا ریئلی تمہیں آج جہنم نظر بھی نہیں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے. جہنم کو ان سے دکھا کے کہا جائے گا، جہنم کے قریب لے جا کے کہا جائے گا بتاؤ دو بات کہ میرے محبوب نے کہا تھا کہ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. تو تم نے کہا تھا ہمارے دماغوں پر جادو کر دیا ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عجیب سی بات ہے. اب بتاؤ یہ میرے محبوب کا جادو ہے یا ہے کہ تم واقعی دیکھ نہیں رہے ہو کہ جہنم کے کنارے تم کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، عذاب جہنم کی گرمی، اس کی تپش، اس کا عذاب تم محسوس کر رہے ہو؟ ہم انتم لا تبصرون، کیا دکھائی نہیں پڑ رہا ہے تم کو کہ جہنم ہے؟ کہے ہے جادوگر ہونا ثابت نہیں ہو پائے گا، اور اگر کہے جادوگر ہونا ثابت ہے تو یہ بتاؤ جو تم دیکھ رہے ہو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن کا انداز ہے، قرآن کا اسلوب. اور اس کے بعد پھر جانتے ہیں وہ آگے کیا دے اس لوہا فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. مردود ہو جاؤ اس کے اندر، اس لوہا جاؤ اس کے اندر، چاہے صبر کرو چاہے صبر نہ کرو کتنا خوفناک لب لہجہ ہے. اس لوہا فاصبروا ولا تصبروا، چاہے برداشت ہو سکے یا نہ برداشت ہو سکے، مردود ہو جاؤ اس کے اندر. انما تجزون ما کنتم تعملون سواء علیکم، یہ تمہارے لیے برابر ہے، چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، یہ سزا تمہارے اس عمل کی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ اس سے بچائے مسلمان کو. یہ گفتگو تھی جہنم، اور اب اس کے بعد جنتیوں کا ذکر دیکھ رہے کتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے. یہاں پہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے بعد میرے خیال میں، میری نگاہ میں اتنا اچھا لب و لہجہ جو ہے جنتیوں کے بارے میں کہیں اور دوسری صورت میرے اعتبار سے کہیں نظر آیا. سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں تو بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں جو انداز اختیار کیا گیا، ایک بہت ہی اچھی بحث بھی اس کے اندر ہے اولاد کے حوالے سے. یہ آ رہی بات ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی جنتوں میں ہیں، نعمتوں میں، باغوں اور چین میں، ان المتقین فی جنات نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں. اپنے رب کی دین پر شاد شاد، یہ دین ہے دین، دین نہ پڑھ لیجئے گا اس کو. کیا ہے اپنے رب کی دین؟ دین عطا کرنا، دینا، اسی کو دین بولتے ہیں. اپنے رب کی دین پر خوش خوش، اور انہیں ان کے رب نے آگ سے بچا دیا. دو باتیں، نمبر ایک جنت میں ڈالے گئے، اور نمبر دو آگ سے بچا دیا. یہ بڑا اعزاز ہے. اگر جنت میں ڈالا گیا مگر جہنم سے نکال کر کے، داغدار ہے. کیا بس نہیں، جنت میں سیدھے ڈال دیا گیا تب تو سپر کوالٹی کا ہے. اور اگر جنت میں گیا تو مگر نکال کر کے، تو خود مشکات المصابی کی حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے، یقال لہ یا یسمون لہ الجہنمیون، ان کو جہنمی کہہ کر کے پارا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ بچائے، رب کریم اپنی عطا و فضل سے اس سے محفوظ فرما دے. اسی لیے جب بھی جنت کے حصول کی دعا کی جائے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. اللہم انا نسألک الجنہ پڑھنا چاہیے، اور اللہم انا نعوذک من النار پڑھنا چاہیے. دونوں، صرف جنت کی دعا مار کر کے چھوڑ نہ دیا جائے کہ اللہ میں جنت دا فرما، نہیں، جہنم سے بچنے کی بھی دعا مارنا چاہیے. حدیث پاک ہے اللہ مطالع المسرات کے اندر، یہ دلائل الخیرات شریف کی شرح ہے، بڑی مبارک شرح ہے. مطالع المسرات، سیدنا امام محمد مہدی فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تین مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ یہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو لفظ سوال ہی لفظ صحیح ایگزیکٹلی سین پر پیش ہے، یہ عربی ورڈ ہے، لوگ سوال غلط بولتے ہیں، سوال ہی لفظ وہی صحیح ہے، سوال. اور بہت سارے لوگ، بہت سارے الفاظ جو ہے عوام میں استعمال ہو گئے. فرشتہ فا پر زبر، غلط بولتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ کشتی بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کاف پر زبر ہے، کشتی. فرشتہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کو زبان پر، بتاؤ تو بتانے کا دل بھی نہیں چاہتا لوگوں کو، اس لیے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا بتایا جائے، کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کو بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو جنت کے بارے میں جب کوئی سوال کرتا ہے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہ تیرے بندے نے میرے بارے میں سوال کیا ہے، یا اللہ تو مجھ کو اسے عطا فرما. کیا کہتا ہے، کہتی ہے جنت، یا اللہ تو مجھ کو اسے عطا فرما دے. اور جب بندہ تین مرتبہ جہنم سے بچنے کا سوال کرتا ہے، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تیرے بندے نے مجھ سے بچنے کی تیری پناہ چاہی ہے، تو اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے. آئے بات سمجھ، اس بندے کو مجھ سے دور کر دے. تو دونوں، جب بھی دعا مانگی جائے تو جنت کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کی بھی دعا کی جائے. میں نے بتلایا نا کہ اگر جنت میں ڈال دی بھی گئے لیکن ادھر سے نکال کر کے ڈالے گئے تو نمبر ٹو ہو جائے گا، وہ نمبر ون نہیں رہے گا، ہے نا. تو فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطا و فضل خوش ہیں وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ وقاهم ربهم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قبر سے اٹھائے گئے اور سیدھے جنت میں ڈال دیے گئے، ہے نا. اب ان کا اعزاز جنتیوں کلو وشربو ہنی ام بیما کن تم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگواری سے سلا اپنے اعمال کا. کیا مطلب؟ کوئی روک ٹوک نہیں، جیسے چاہو کھاؤ. اتنا اچھا انداز ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں ایک دم بالکل لذتیں محسوس ہونے لگے. کھاؤ پیو جتنا چاہو، جیسا چاہو، جو چاہو، تیرے رب کی عطا آج تمہیں مل گئی، کھاتے جاؤ. متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر پیچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے. یہ سید ترجمہ کیا ہے سیدی اعلی حضرت نے، لیکن یہاں پہ ترجمہ پیر کرم شاہ کا بڑا زبردست ہوا ہے، اس کو بھی کر دوں گا. بہت پیارا ترجمہ کیا انہوں نے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اور ہم نے اور ہم انہیں بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشموں سے. آہو چشم یعنی جس کی نگاہ ہرنوں جیسی ہوتی ہے، ہرنی جیسی ہوتی ہے. یہ پیر کرم شاہ کا ترجمہ ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا انہوں نے. بہرحال حور عین کہتے ہیں کہ عین کہتے ہیں دراصل اس آنکھ کو کہ جس کی سفیدی، آنکھ کی سفیدی بہت ہی واضح ہو اور جس کی سیاہی بہت ہی گاڑھی ہو، اور یہ آنکھ کے حسن کا تقاضا ہے. اور حور، حور حور کے معنی میں حور عین بڑی آنکھوں والی. ہر بندے مومن کو جنت میں ایک حور عین بھی ادا کی جائے گی، جس کی خادماؤں میں 70,000 خادمائیں ہوں. اس حور عین کی 70,000 خادمہ ہوں گی، خدمت گزار. اس پر ساری تفصیلات بھی در چکی ہے پہلے، زیادہ وقت نہیں، جلدی ختم کرنا ہے نا.
ایک سوال
جی فرمائیں.
ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ مردوں کو تو پورے
بتا بعض کا جواب دے چکے
دے چکے ہیں
اس کا جواب کئی بار بہت بار دے چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین شوہروں کو پورے عین ملے گی اور خواتین کو ان کے شوہروں کو عطا کر دیا جائے گا. تو اب اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا تھی اور بیوی ناک چڑھی تھی، شوہر کھڑ مزاج تھا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، سب بہت سلوک و صالحت سے رہیں گے، سمجھا رہا، وہاں کچھ نہیں ہوگا. اللہ جل شان بھی آ رہا ہے، دیکھیں نیچے اس کا ذکر. اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کے اندر ایسی محبت ڈالے گا، ایسی محبت کہ اس عورت کو اس شوہر سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آئے گا، اور اس شخص کو اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ کیا تھا، میں نے بس سنا، حدیث سنایا نا کہ ایک جنتی جائے گا جمعے کے دن جنت کے مارکیٹ میں. سنایا کہ سنایا؟ سب گزر چکی حدیث ہے یار. جنت کے مارکیٹ میں جائے گا، جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جنت میں جمعے کے دن بازار، جنتیوں کا بازار رہے گا. تو شوہر جائے گا اس جمعے کی بازار میں، وہاں اللہ جل شانہ کی نعمتیں اس قدر ملیں گی اس کو جس کا کوئی حدیث نہیں. اس کا پورا وجود معرفت روحانیت نور میں اتنا ڈوب جائے گا کہ جب وہ لوٹ کر کے اپنے گھر پہ پہنچے گا تو اس کی بیوی کہے گی تم کتنے خوبصورت ہو گئے ہو، یہ تمہارے چہرے پر کتنے انوار کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ چمک کیسی ہے، یہ دمک کیسی ہے. تو کہے گا میرے چہرے پر اتنے انوار ہیں، ہاں اللہ جل شانہ نے آج کرم فرمایا تھا، اس کی نعمتیں بٹی ہیں. تو وہ تمنا کرے گی کاش ہم کو بھی مل جائے، تو پھر وہ نور اس کی اہلیہ کو بھی منتقل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ بھی اسی نور میں ڈوب جائے گی جس نور میں یہ ڈوبا ہوا ہے. یہ بات اعلیٰ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، سب بھی خوش ہو چکا ہے جنت کے بعد میں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اس کو سنا ہے، یہاں سے اختلافی ایک ایک بحث شروع ہو رہی ہے. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں. قیامت کے دن ایک جنتی جنت میں جائے گا، اس کے بعد دیکھے گا تو کہے گا میرے ماں باپ کہاں ہیں، میری بیوی بچے سب کہاں ہیں، تو میں اکیلے یہاں ہوں. تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ عمل صالح میں تیرے برابر نہیں تھے، اس لیے ان کو دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے. تو وہ دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، التجا کرے گا، یا اللہ مجھے میرے ماں باپ سے، میرے بیوی بچوں سے ملا دے. تو پھر اس کے بعد رب کریم اپنی عطا و فضل سے ان مومن بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا. اگر باپ بہت تقوی پرہیزگار صالح تھا، بچے اس معیار میں تر نہیں تھے، تو بچوں کو اس کے برابر کر دیا جائے گا. اور اگر بچہ تقوی اور صلاحیت میں اس سے بہت بلند تھا اور ماں باپ اس معیار کے نہیں تھے، تو ماں باپ کو اس کے برابر کر دیا جائے گا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اہل خاندان اس کے ساتھ مل کر کے رہیں گے، اور پھر وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، تو ہر ایک کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ایک کنبے کی شکل میں اس جنت کے اندر رہنا شروع. یہ لیکن قید لگی ہوئی ہے کہ بے ایمان مومنوں کے لیے شرط ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اٹھا پھر. اچھا تم لوگ سنو، کھیلنا بعد میں، درس کے بعد تم لوگوں کو کھلا لیں گے تھوڑا سا. اب ایک مسئلہ یہاں اٹھا کہ پھر مشرکین کے تعلق سے، تو مشرکین کے تعلق سے قول آیا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا جو ہے بچے اپنے ماں باپ کے تابع نہیں کر دیے؟ حضور نے فرمایا مومن. تو حضرت خلید الکبرا کے دو بچے پہلے شوہر سے انتقال کر چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے دو وہ بچے کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا جہنم میں. فرمایا جہنم. تو حضرت خلید الکبرا سے حضور کے ایک صاحب زادے انتقال کر چکے تھے، سمجھا، حضرت ابراہیم یا عبداللہ نام تھا ان کا بھی، آئے بس یا قاسم. تو پوچھا سن اللہ اور وہ بچہ جو آپ سے تھا، حضور نے فرمایا جنت میں. تو پھر ان کے چہرے پر تھوڑی سی بشاشت پیدا ہوئی. تو اسی یہ پتا چلا کہ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے کہ مومن کے بچے جو حالت ایمان میں گزر کے جا رہے ہیں وہ ان کے تابع کر دیے جائیں گے. لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ جو ابھی شعور ہی پر نہیں پہنچا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا جان لیجئے کہ شریعت کا حکم بالغ ہونے کے بعد کسی پر لگتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے شریعت کا کوئی حکم کسی بچے پر نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو شریعت پر قائم رکھتے ہوئے ان کو شریعت پر چلائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بچے کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا اولاد کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا بچہ انتقال کر گیا، کل کافر مان لیا، حدیث پاک کل مولود یولد علی فطرت الاسلام و ابواہ و یحبدانہ و یمجسانہ و یرسانہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی ہندو کچھ بھی بنا دے، مجوسی بنا دے. اس تعلق سے فرمایا گیا کہ جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر ان بچوں کو جنت میں ڈالا جائے گا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں بالغ ہونے سے، شعور سے پہلے کافروں کے بچے، ان کا حال کیا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ نہیں جہنم میں جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جائیں گے جنت میں، لیکن ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جنتی بچوں کے غلام کی حیثیت سے رہیں گے وہاں.
ایک فوجی ہے اللہ عالم. عن ابن عباس یرفعہ, یعنی حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنی بیوی کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں پوچھے گا, جب وہاں نہیں پائے گا اس کو تو کہے گا یا رب انی عملت لی ولہم, میرے مولا میں نے تو جو کچھ کیا اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کیا تھا, کہاں ہے وہ؟ فیمر بھی حاکم بھی حکم دے دیا جائے گا کہ اس بلا دو, کر دو اکٹھا لے جائے, اور اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہے. جب بندے کا جو کچھ کھانا چاہے گا سامنے حاضر ہے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ, ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی نہ گنہگاری. تاثیم تاثیم, اگر اس کو تاثیم پڑھ دیا جائے سین سے تو دیکھیں مانا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تاثیم مانے گا, تاثیم مانے کیا مطلب, اگر پڑھ کے دیکھ ترجمہ کر رہا ہوں میں, ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ بلندی ہے نا. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت میں جو مخارج کے اعتبار وہ الفاظ وہ حروف جو قریب المخرج ہیں, سا اور سین, ذال اور زا, اس میں امتیاز کرنا بہت ضروری ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ, اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ جنت میں جنتیوں کو خادمین طریقے کے لیے, ایک غلم کی شکل میں, ایک حور کی شکل میں. غلمان کے تعلق سے حدیث پاک جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ فرمایا گیا ہے کأنہم لؤلؤ مکنون, ایسا ہے جیسے چھپائے ہوئے موتی, بہت ہی محفوظ انداز میں انہیں بہت سنبھال کر کے رکھا گیا ہے یہ ان کی خدمات کے لیے ہوں گی. ایک حدیث پاک ہے اس سلسلے میں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان نبی اللہ قال, حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان ادنا اهل الجنت منزله ما ينعد الخادم من خدمه من خدمه فيجيبه الف كلهم لبيك لبيك. جنت میں سب سے کم تر درجے کا جنتی, ملاحظہ فرمائیے, آپ تشریف لائے, شکریہ ماشاء اللہ. جنت میں سب سے کم تر درجے کا جنتی جب اپنے خادم کو بلائے گا تو 1000 خادم اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑیں گے. سب سے کم تر درجے کا جنت کا, سب سے کم تر درجے کا یہ ہوگا, اور آدھا درجے کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد من اہل الجنہ لا یسعی الف غلام, ہر جنتی کی صورت یہ ہوگی کہ جب وہ اس کے خدمت میں تقریباً 1000 غلام ہوں گے, اور ہر غلام اپنے آقا کی نگاہ تک رہا ہوگا کہ کیا حکم ملتا ہے. حضرت حسن کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذا کان الخادم کاللؤلؤ فکیف یکون المخدوم. حدیث کا انداز ملاحظہ فرمائیے, قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو خدمت کرنے والے خادم ہوں گے, غلمان ہوں گے, کأنہم لؤلؤ مکنون, وہ ایسا اسے چھپائے ہوئے محفوظ بھی. حضرت حسن کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب خادم اتنے شاندار ہوں گے, خادم اتنے شاندار جیسے لؤلؤ مکنون, تو جن کی خدمت کریں گے ان مخدوم کا حال کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ تو غلام کی شکل ہوں گے نا, تو آقا کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ حضور نے فرمایا کہ فقا ما بینہما کا مثال دیا حضور نے کہ اس کو یوں جان لو کہ جیسے 14ویں رات میں چمکتے ہوئے چاند کو تم دیکھتے ہو, ہاں دیکھتے ہیں رسول اللہ,
اور ستاروں کو دیکھتے ہو؟ ہاں دیکھتے ہیں رسول اللہ. تو چاند کی مثال آقا کی ہے, ستاروں کی مثال ہی کی ہے. انہوں نے مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر فرمایا گیا وَأَكْبَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور ان میں ایک نے دوسرے طرف منہ کیا پوچھ لیے, قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمی, یعنی جنتی جب ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا, وہاں کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا, جتنا بھی معاملہ ہے سب فیس ٹو فیس آمنے سامنے, یہ خوبی جنتیوں کی ہوگی. وہاں نہیں کیا بیٹھا ہوا اس کے پیچھے کی, نہیں جو کچھ ہوگا سامنے. اسی لیے قرآن جہاں آیا ہوا ہے وہ اس کا ذکر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے پیٹ پیچھا ہی ہوگا کسی کا. تو جب ملیں گے تو پھر دنیا کی بات شروع ہوگی, دنیا کے بہت ساری باتیں ان کو یاد ہیں, وہاں پہ رہیں گی تو جانتے کیا کہیں گے, اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, کہ ہم تو دنیا میں سہمے ہوئے ہوتے تھے, ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اللہ ہمیں کہاں رکھے گا, کتنا سخت حساب دے گا, کتنی منزلوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, تو اللہ نے ہمارے اوپر ایسا کیا اور ہمیں عذاب والے لوح کے عذاب سے ہمیں بچا لیا, جہنم سے بچا لیا. یہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے جنتی, ہوتا نہیں دنیا میں جب کھانا کھایا اور اس کے بعد فارغ ہو گئے کھا کر کے, اب بیٹھے تھوڑا دل بہلانے کے لیے تو کچھ چلتا ہے نا, تو وہ ضرورت ہوگی بیٹھے ہیں صاحب, دوست دوست سے ملنے گیا ہے, کھایا پیا, حدیث پاک آئی ہوئی ہے, حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جنتی جنت میں جس طرح سے دنیا میں لوگ شراب پیتے وقت چھینا جھپٹی کرتے ہیں, اس طرح سب کچھ ہوگا وہاں پہ, لیکن لا لغون فی ولا تعصیب, نہ تو بےہودہ بکے گا, نہ بکواس کرے گا, نہ گالی دے گا, بلکہ یہ ساری کیفیات جو ہوں گی تو اس پر اللہ کا ذکر, اس کی تسبیح کا جذبہ اور بڑھتا چلا جائے گا, یہ کیفیت وہاں ہوگی. سبحان اللہ, تو دنیا میں جو جتنا زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی زیادہ امن عطا فرما دے گا, ہے نا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ, بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی, بے شک وہی احسان فرمانا والے مہربان ہے. یہ جنتی کی گفتگو, کنورسیشن بٹوین ٹو جنتی, دو جنتیوں کے درمیان یہ کنورسیشن کہاں چل رہا ہے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ, یہ بات چیت جنتی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں, ہے نا. اچھا صاحب, اب یہاں سے لے کر کے پوری سورت کا ترجمہ میں ایک ساتھ کر رہا ہوں, پورے رکوع کا, اس لیے کہ پورا رکوع ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسا ملا ہوا ہے کہ ذرا سا بھی اگر جدا کریں گے تو مفہوم بدل جائے گا. ایک ساتھ ترجمہ کیجیے اس کا. تو اے محبوب, تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون, یا کہتے ہیں یہ شاعر ہے, ہمیں ان پر حوادث زبانہ کا انتظار ہے. تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ, میں بھی تمہاری انتظار میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتا دی ہیں؟ اب وہ سرکش ہو گئے. یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا, بل وہ ایمان نہیں رکھتے. تو اس جیسی ایک بات تو لے آئے اگر سچے ہیں, کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنا دے والے ہیں, یا آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں, بلکہ انہیں یقین نہیں, یا ان کے اصل تمہارے رب کے خطرے ہیں, یا وہ غلبہ والے ہیں کروڑے, یا وہ غلبہ والے ہیں کروڑے ہیں, یا ان کے پاس کوئی زینا ہے جس اگر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سمجھ لے, کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے, یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو چٹی کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں, بھاری بوجھ, چٹی بھاری بوجھ, یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں, یا کسی داؤں کی راہ میں ہیں تو کافر وہی پر داؤں پڑنا ہے, یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے, اب وہ پاکی ان کے شرک سے، یہاں تک ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ مرب.
بات یہ تھی کہ ایک بار عقبہ بن ابی معید نے کہا کہ حضور کے بارے میں تھی انہو مجنون، عقبہ بن ربیعہ نے کہا تم ساحر.
عقبہ بن ابی معید نے کہا کہ حضور کے بارے میں کہ وہ مجنون ہے، اور شیبہ بن ربیعہ نے کہا کہ وہ جادوگر ہے. شیبہ میں قرطبی بیان فرمائے تو اللہ جل شانہ نے حضور کی عزت افزائی، حضور کے کمال و محاسن بیان کرتے ہوئے فرمایا فذکر، بے محبوب آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ کر رہے ہیں، بس دعوت ارشاد، دعوت و ارشاد کا کام آپ کا ہے نا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا آپ کا کام ہے نا، یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے جائیے بس. فذکر نصیحت فرماتے رہیے.
رہ گئی بات عقبہ اور شیبہ کی، عقبہ نے کہا آپ مجنون ہیں، شیبہ نے کہا آپ سائر ہیں، تو
فما انت بنعمت ربک اے مجنون بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر ہے، اپنے رب کی نعمت سے نہ سائر ہیں نہ مجنون ہیں نہ کاہن ہیں. اب اس کے بعد پھر ایک اور
جائے کہتے کہ شاعر ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ
اور جو ہے اگر شاعر ہیں تو ان پر ہمیں حادثات زمانہ کا انتظار ہے. تین باتیں بیان کی،
قرآن کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ حضور مجنون ہے یا کاہن ہے یا شاعر ہے، یہ خود ان کی بیوقوفی پر دلیل ہے، اس لیے کہ ساحر جو ہوتا ہے جادوگر، جادوگر اگر ہے تو شاعر نہیں ہو سکتا ہے، کاہن اگر ہے تو شاعر نہیں ہو سکتا ہے، شاعر اگر ہے تو ساحر یا کاہن نہیں ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ کہانت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ شاعری سے بالکل الگ تھلگ ہے، اور شاعری کا جو چیز ہے وہ کہانت سے بالکل الگ تھلگ ہے. جادوگر جلالتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، شاعر بڑا نفیس ہوتا ہے، شاعر کا مزاج بڑا بلند ہوتا ہے، شاعر علمی نزاکت کے اعتبار سے گہرائیوں میں ڈوبا ہوتا ہے، کلام کی نفسیات کو شاعر جتنا جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں اور دوسرے کہتے ہیں ظاہر ہیں جادوگر ہیں، تو یہ تو خود ہی بے وقوف لوگ ہیں کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ ہے تو نہیں ہو سکتا ہے، سمجھا رہا ہے. لہذا میرے حبیب پر الزام لگا لو کہ پاگل پنی بے وقوفی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکے، خود ہی اپنے کہنے پر اتنا نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں. اور شاعر کہہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح زہیر، جس طرح سے نابغہ امرؤ القیس اور دوسرے شعرا کچھ رہے مر گئے ختم ہو گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا، اسی طرح سے یہ اگر شاعر ہیں تو کچھ دن ہیں ان کی شاعری چل جائے گی، مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. رب کریم نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو، فانی معکم من المطربین، میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تم میرا انتظار کر رہے ہو کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میری دعوت ختم ہو جائے گی، میرا مذہب ختم ہو جائے گا، اللہ کی وحی جو اتری ہوئی ہے قرآن مقدس ختم ہو جائے گا، تم بھی انتظار کرو، میں انتظار کرو. اور اللہ جل شانہ کا عذاب آ کر کے تو میں اپنی چپیٹ میں دے گا، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو ہم انہیں چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے علاوہ چھوٹے عذاب دنیا میں چکھائیں گے. یہ فرمایا اللہ جل شانہ نے. آخرت کا عذاب تو جو ملنا ہے مشرکین کو ملنا ہے، اس سے پہلے دنیا میں ان کو عذاب دیا جائے گا. چنانچہ بدر میں ذلیل کیے گئے، احد میں ذلیل کیے گئے، 7 سال تک ان کے اوپر ایسا قحط طاری کیا اللہ جل شانہ نے کہ سندر سانپ کتا بلی تک کھا گئے یہ لوگ مشرکین. ایسا 7 سالہ قحط آیا تھا کہ کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں میں کل دھواں دھواں نظر آتا تھا. تب وہی ابو سفیان آئے تھے اور کہا تھا کیا حضور سے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو یہ اللہ کا رسول کہتے ہیں،
اور آپ کی قوم مری جا رہی ہے اور آپ بے فکر ہوئی بے فکر پڑے ہوئے ہیں, اپنے رب سے دعا کیجیے آپ. تو اللہ کے رسول نے پھر دعا فرمائی تھی, سمجھا نا. تو یہ اچھا, پھر اس کے بعد ام تأمرهم احلامهم بهذا, کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا اس سرکش لوگ ہیں؟ کیا احلام حلم ان کی جمع, کیا مطلب عقل مند, یعنی یہ ان کی عقلیں ہیں کہ شاعر بھی کہہ رہے ہیں, جادوگر بھی کہہ رہے ہیں, مجنون بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ سرکش لوگ ہیں, فسادی لوگ ہیں. یہ خود جانتے ہیں کہ مصطفیٰ شاعر نہیں, مصطفیٰ کائن نہیں, مصطفیٰ مجنون نہیں, کچھ نہیں ہے, خود جانتے ہیں. یہ بات دراصل کیا ہے, ان کے اندر فساد کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں, اسی بنیاد پر یہ حضور پر ایسا الزام لگاتے, ورنہ دل ان کا خود اقرار کر رہا ہے کہ نہ ان کے اندر یہ صفت ہے, نہ یہ صفت ہے, نہ یہ صفت ہے, کیونکہ بچپن سے لے کر کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے اعلان نبوت تک کا ہر مرحلہ حضور کا ان کے نگاہوں کے سامنے ہے. حضور کا بے عیب اور بے غبار دامن حیات کا ایک ایک لمحہ ان کے نگاہوں کے سامنے روشن روشن. پھر کہتے ہیں ام یقولون تقول من گڑھ سے گڑھ لینا, یا کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن بنا لیا ہے. اچھا صاحب, قرآن کے بارے میں یہ نظریہ گڑھ لیا ہے, رات رات بس دن دن بھر سوچتے رہتے ہیں, اس کے بعد تب سوچ کر کے اس کے بعد تب بتلاتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن اترا ہے. اب بتلاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو بتلائیں کہ میرا محبوب کس کے سامنے پڑھنے گیا, کس نے ٹیچ کیا میرے محبوب کو؟ سب جانتے ہیں کہ بچپن سے لے کر کے جوانی کی امنگوں تک, اعلان نبوت کے بعد تک میرے محبوب نے کسی کے سامنے اپنے ذانوی تلمس کو تہ نہیں کیا کہ کوئی کہہ سکتا ہو کہ کسی سے پڑھا ہے. پھر اتنی بلیغ آیتیں کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ اگر یہ اپنے طرف سے گڑھ لیتے ہیں یہ بات تو عقل میں آنے والی ہے. سبحان اللہ. تو اگر ایسی بات ہے تم بھی پڑھے لکھے ہو, فلیات بھی حدیث مصری لے کے آؤ کوئی مثال اسے, اگر سچے ہیں. قرآن کا یہ اعلان کئی جگہ آ چکا ہے. پھر کہا کیا وہ کسی اصل سے نہ بنایا گیا, یہ بھی بنانے والے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جل شانہ جو بنا, جس نے اس ساری دنیا کو بنایا, ہم کو بنایا, کائنات بنائی, پھر اگر وہ دوبارہ بنائے تو بنانے میں کیا چیز محال ہے؟ اگر پہلی بار بنانے میں کوئی چیز محال تھی, نہیں بنا پاتا, تو دوبارہ نہیں بنا پائے گا. لیکن جب پوری دنیا کو اس نے بنا دیا, ہم کو تم کو سب کو بنا دیا, آبا و اجداد کو بنا دیا, تو اب دوبارہ بنانے میں اس کو کیا نقصان لگا ہوا ہے, کیا کمی ہو جائے گی, کیسے محال ہے یہ؟ پھر ان سے یہ آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں, آسمان نہیں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ, زمین نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے پانی پر زمین کو کیسے بچھا دیا, زمین پر پانی پر زمین کو کیسے بچھا دیا, آسمان کیسے بلند کر دیا. ہر چیز اللہ کی ذات, اس کی قدرت پر دلیل ہے ان کی نگاہوں کے سامنے. یا یہ کہ ان کا ایک الزام یہ تھا کہ پیغمبر جو ہونا چاہیے وہ بہت امیر ترین آدمی ہونا چاہیے, الزام ان کا تھا کہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ میں نبی ہوں, اور عجیب سی بات ہے, پیدا ہوئے کہاں, عبداللہ کے گھر میں یتیم بنا دیے گئے, اور غربت و افلاس کا حال یہ ہے, ناقابل بیان, اور کہتے ہیں میں نبی ہوں. نبوت تو اس کو ملنی چاہیے جو بہت امیر ہو, بڑا رئیس ہو. یہ اس کا ذکر یہاں پہ, یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے, یا وہ کروڑے ہیں غلبے والے. تو اس سلسلے میں کہ اللہ جل شانہ جس کو جتنا چاہے جیسے چاہے دے, خود دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبوت ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے. آیت کریمہ کا مفہوم اس طرح سے ہے یہ. اور پھر رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جس سے جتنا چاہے دے, رزق و معیشہ بغیر حساب, بندہ جیسا عمل کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی روزی اللہ عطا فرماتا ہے. یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے کہ جو اس پر چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی جو فرشتے بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور امور دنیا کے تعلق سے جو فیصلہ کرتے ہیں تو سن کر کے وہاں سے آتے ہیں, اس کے بعد یہ سب باتیں بتلاتے ہیں. کوئی زینہ ان کے پاس ہے؟ اگر ہے تو اس کی سند لے کر کے آئے, اس لیے کہ سند بھی باتیں مانی جائے گی. اور اس پر طرفہ یہ اپنے لیے بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں. اپنے لیے بیٹا, اپنے تو بیٹیاں ہم برداشت نہ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عجیب زیادتی کی بات. اور یہ محبوب, کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ نہیں تو جب اجرت بھی نہیں مانگتے ہو, انہیں دین کی دعوت دے رہے ہو, حق بات بات کی طرف بلا رہے ہو, تو پھر ان کے کیا گنجائش رہے گی؟ یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں, اور یہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائیں گے, کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی سوال نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں ہوگا, یہ کیسے ان کو پتا چل گیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب مکاری ہے, مکیدون, کئی فریبکاریاں, یہ سب فریبکاریاں ہیں کہ پھل لدین کپر ہول مکیدون, تو کافر ہی پر ان کا دعو پڑنا ہے. یا یہ کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور بھی خدا ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی دلیل لے کر کے آئے. پاک ہے اللہ جل شانہ ان کی شرک سے. اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب اس کے بعد پھر پیرائے بیان بدل گیا ہے. اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے, ان کی بیوقوفی کہا. آسمان سے اگر عذاب کا کوئی کالا بادل گرتا ہوا دیں تو کہیں گے بس اب بارش ہونے ہی والی ہے, اور یہ علامت ہے دراصل ان قوموں کی کہ جو میں اس سے پہلے کی گئی قوم عاد, قوم ثمود وغیرہ, وہ بھی یہ صورت حال کہ جب بادل دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بادل آ رہا پانی برسے گا, اور اس کے بعد اس میں سے عذاب الہی برستا تھا, انگارے, طوفان, ہوائیں, حادثات, ہے نا. تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش ہوں گے, جس دن ان کا دانت کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو. اے محبوب, آپ اپنا کام کرتے رہو, ان کو چھوڑ دو بس. یہ اتنے سارے الزامات آپ کی ذات پر لگا رہے ہیں, کچھ بت کہیے ان سے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور بے شک ظالموں کو کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں اللہ ان کو چھوٹے عذاب ہی دکھائے گا, اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے, مگر انہیں اکثر کو خبر نہیں کہ وہ عذاب کب ہوگا اور کیا دیا نکلے گا. تو اس بل لکھو میرا بیٹا کہ محبوب تو میرا بیٹوں پر ٹھہرے رہو, بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو, وسبح بحمد ربك حين تقوم, اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ مُنْزَلِقَةٌ, اور کچھ رات اس کی باقی بولو اور تاروں کے پیر پیٹ دیتے ہوئے جب تارے چھپ رہے ہوں. اس میں ایک ڈیرنگ کی گئی ہے بڑی زبردست, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, بے شک تو ہماری نگہداشت میں ہو. آعیون یہ عین کی جمع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالا گیا اور آپ کی والدہ خوف زدہ ہو گئی, تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے فرمایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو دریا میں ڈال دو, تو آپ کی والدہ گھبرائیں, تو اللہ نے فرمایا بولے تسنا علی عینی, کہ میری نگاہوں کے سامنے تم یہ سب کرو, یعنی میں موسیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا. یہ کس نے فرمایا؟ عینی کا. بولے تسنا علی عینی, عین واحد ہے, اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے پرورش فرمائی. یہاں فرمایا گیا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, سنگولر نہیں بلکہ پلیورل ہے. یہ میں نے کہا نہیں کہ آعیون عین کی ماں ہے, وہاں تھا کہ یہ موسیٰ میں تم کو اپنی نگاہ سامنے رکھوں گا, اور یہاں ہے کہ فَإِنَّكَ, وہ ورب جو کلاس تھا یہ ناؤن کلاس ہے, اور ناؤن کلاس ورب کلاس سے اسٹرانگ ہوا کرتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہ محبوب تم ہماری نگاہ ہے, رحمت کی نگاہوں میں ہو, نگاہ میں نہیں بلکہ نگاہوں میں ہو. تو اگر موسیٰ کا تحفظ ہم فرعون کے دربار میں کر کے انسان کی حفاظت اور ان کا درجہ بلند کر کے ان کی قوم کو فلاح دے سکتے ہیں. تو محبوب آپ کے مخالفین اگر آپ کو کتنا بھی ستانے کی کوشش کریں کچھ نہیں کوئی کر سکتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نگاہوں میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر منزل پر محفوظ رہے اور ہر منزل پر کامیاب رہے. اچھا, اس میں کچھ دعائیں حدیث پاک کی ذکر کی گئی ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہے. کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور جب تم اٹھو تو تسبیح بول دیا کرو. کہا گیا ہے کہ حدیث پاک کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے, اور ان دعاؤں کو ذرا دماغ میں رکھیے گا آپ لوگ. حدیث پاک ہے کہ حضرت روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا, من جلس فی مجلس وکفر فیہ لغته فقال قبل ان یقوم من مجلسی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حضرت برارہ کی روایت ہے کہ کوئی آدمی دو چار لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرے, کہ کسی مجلس میں جب آدمی بات کرتا ہے دو چار اکٹھا ہوتے ہیں تو سچ جھوٹ غلط سلط سب ہوتا ہے, تو اگر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے کسی شخص وہ لوگ یہ پڑھ لیا کریں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس مجلس میں جتنی بھی کچھ غلط سلط باتیں ہوئی ہوں گی اللہ ان کو معاف فرما دے گا. نمبر دو, اور اگر آدمی رات کو سویا ہوا ہو, یہ قرطبی کے حوالے سے پوچھے, رات کو سویا ہوا ہو اور اس کی آنکھ کھلے تو اس وقت ہی پڑھے لا الہ الا اللہ والحمد علی کل قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ کہنے کے بعد اس وقت جو دعا مانگے گا وہ ہوگی. اور اگر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز اس وقت ہی قبول کی جائے گی. قرطبی نے بیان فرمایا, آئے سمجھ میں؟
یہ آنکھ کھلے اور